عرب ورلڈ، مڈل ایسٹ، پھر ان کنٹریز کے ریلیجن کیا ہے، جغرافیہ کیا ہے، آداب کیا ہے، رسم و رواج کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، اس کو میوزیم میں دکھایا گیا، پورٹری کیا گیا ہے. اچھا، اسی طرح تقریباً ہر یونیورسٹی میں آلموسٹ اورینٹل اسٹڈیز کے نام سے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، جس میں وہاں کے رہنے والے بھی اور مسلمان ملکوں سے جانے والے اسٹوڈینٹس جا کر ریلیجنس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور اسی کے تحت پھر اسلام بھی پڑھایا جاتا ہے، ہندوازم بھی، اور بھی مختلف ریلیجنس. ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک سٹائل ہے، کسی میں کوئی انداز ہے، کسی میں کوئی. پڑھانے والے بعض اوقات مسلمز بھی ہوتے ہیں اور نان مسلمز بھی ہوتے ہیں، اور ان میں تین قسم کے لوگ ہیں. ایک تو بہت ہی معتدل اور بہت انصاف پسند، جنہوں نے بہت اعتدال کے ساتھ ان ساری چیزوں کو پڑھا بغیر کسی تعصب کے، اور بہت اچھے انداز میں اسلام کو اپریشیٹ بھی کیا. کچھ ایسے ہیں کہ جو انتہائی متعصب، یعنی بہت تعصب کے ساتھ حقائق کو انہوں نے توڑ موڑ کیا. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو لا علمی کی بنیاد پر کچھ باتیں کرتے ہیں جو اسلام کے موافق نہیں جاتی، کیونکہ بیسیکلی ایمان جو نہیں. ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہمیں صرف یہ سوچ کر کہ کوئی غیر مسلم اسلام کو پڑھ رہا ہے لہذا اس کا تو پڑھنا سمجھنا سب کچھ ہی غلط ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے. لہذا ہر شخص کا ایک تو انڈیویجول معاملہ ہوتا ہے، پھر یہ کہ وہ ایک خاص قسم کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، اس کا خاص قسم کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. بہرحال ان لوگوں نے جو کام کیا، کسی اور موقع پر انشاءاللہ میں مزید تفصیل سے آپ کو بتاؤں گی، لیکن آلموسٹ ان کی اکثریت جو ہے وہ سسپیکٹ کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہیں آتی تھی، اور وحی الہی کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی وہ جو کیفیت وحی کی ایک دوسری قسم میں ہوتی تھی وہ کون سی قسم تھی؟ مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کے بجنے کی سی آواز. وحی اشد علی، اور وہ مجھ پہ بہت سخت ہوتی تھی. آپ کی کیفیت آپ نے پڑھی ہوگی، کیا ہو جاتی تھی؟ شدید پسینہ، سردی کے موسم میں بھی قطرے ٹپکتے تھے لہروں کی شکل میں. عموماً اورینٹلسٹ نے اس کو ایک بیماری کہا، اس کیفیت کو، اور اسے نعوذ باللہ ایپیلپسی سے تشبیہ دی، کہ آپ کے اوپر ایک دورہ سا آپ کو پڑ جاتا تھا اور پھر آپ کچھ بولنا شروع کر دیتے تھے، اور اس بولنے میں یہ قرآن لکھا گیا ہے. یہ بات اپنی حقیقت کے اعتبار سے بھی انتہائی غلط ہے، اس لیے کیونکہ وہ اور انٹرپریٹیشن کر نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے وہ ہر چیز کو فزیکل سینس میں دیکھتے ہیں، روحانیت پر یا روح کے کانسیپٹ پر یا وحی پر. روح اور وحی کا تعلق ہے نا آپس میں، یا سلونا کان روح قرآن میں بھی آیا، تو اس کو اصل معنی میں نہیں سمجھتے. کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط کیا؟ یومنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا. اور وحی کا تعلق کس سے ہے؟ غیب سے ہے. تو وہ غیب کو تو مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں جو چیز پردے کے پیچھے نظر نہیں آتی وہ ماننے کے لائق نہیں. یہ بھی قابل قبول بات نہیں، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی پھر بھی ہم مانتے. اچھا، اب یہ ہے کہ اس بات کو تو صرف ایک ہی دلیل سے جھٹلایا جا سکتا ہے، وہ یہ ایک سوال، کیا کہ دنیا میں کتنے مرغی کے مریض ایسے ہیں جنہوں نے ایسی کتابیں مرغی کے دورے میں لکھی؟ صرف ایک کوشچن کافی ہے اس کے جواب کے لیے، رد کے لیے. بہت سارے لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے، ہر دور میں رہی ہے. کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جو اس دورے میں یہی کچھ لکھتے رہے ہوں؟ میرے قریبی رشتہ دار ہیں جن کو یہ تکلیف ہے، تو ان کو تو اپنا بھی ہوش نہیں رہتا، اور وہ تو اٹھ کے بات بھی نہیں کرتے بہت دیر تک، کہاں یہ کہ قرآن جیسی چیز کو بولنا شروع کر دے. اور قرآن کا اپنا چیلنج ایک موجود ہے، تو اگر کبھی آپ کو زندگی میں کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑ جائے اللہ نہ کرے کہ پڑھے کہ آپ کا بھی ایمان شیک ہو جائے، کیونکہ مجھے لگتا ہے، مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ میری پچھلی باتوں سے آپ کا دماغ تھوڑا سا الجھا ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہیں. الحمدللہ آپ کا ایمان بڑا اسٹرانگ ہے، لیکن کچھ پریشانی کے آثار چہروں پہ نمایاں تھے. کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے دین کو، دین کی حقانیت اور دین کی سچائی کو ثابت کرنا ہے نا، تو پہلے آپ کو وحی کو ثابت کرنا ہوگا کہ وحی ہے، نہ کہ وہ مرغی ہے یا کچھ اور ہے. اگر وحی ایک دفعہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ یہ بھی سچی، ایک بالکل حقیقی چیز تھی اور ایک فرشتہ آتا تھا یا خواب میں بھی فرشتہ آتا تھا یا فرشتے بھی آتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے کے علاوہ، جبریل امین کے علاوہ، وحی لانے والوں کے لیے رسولن کا لفظ آتا ہے، جمع کا صیغہ آتا ہے فرشتے. تو وہ فرشتے اس قسم کی وحی لاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ پر جادو کا حملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی کیا ہوا تھا، اسی طرح فرشتے آئے تھے اور آپ کی پائنتی اور سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر آپس میں ڈائلاگ کر رہے تھے اور آپ سن رہے تھے. تو یہ بھی وحی کی وہی قسم ہے جس میں یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے جو یہاں بیان ہوا. ٹھیک، اگر میری ساری بات میں پھر بھی آپ کو بات کوئی بھام رہ گیا ہو، کوئی شک شبہ ہو، تو وہ آپ کوئسچن لکھ دیا کیجئے. آپ کے کوئسچن سے انشاءاللہ مزید بات واضح ہو سکتی. یہ وحی کی ایک قسم تھی یا آپ کو تعلیم دینے کی. کچھ فرشتوں نے کہا آپ تو سو رہے ہیں، کچھ دوسرے لیکن دوسرے فرشتوں نے کہا آپ کی آنکھ تو واقعی سو رہی ہے لیکن دل جاگتا ہے. یہ بات اور جگہ پر بھی آپ نے فرمائی کہ عام انسانوں کے مقابلے میں، آپ کو معلوم ہوگا، شاید میں نے اس سے پہلے بھی ریفرنس دیا ہو، کتاب کا نام ہے بیونڈ مائنڈ، جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک اوسط انسان اپنی پوری زندگی میں 1% سے بھی کم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے اور پھر بھی اتنا کچھ دریافت کر لیتا ہے. اسی کتاب میں اس کے تین مصنفین نے اتفاق کیا کہ تاریخ میں ایک شخص ملتا ہے جس نے باقی کا 99 بھی استعمال کیا یا بیشتر استعمال کیا. وہ شخص ان پڑھ تھا، اس کے علاقے میں جو بھی قافلے آتے تھے تو ان سے باتیں پوچھتا رہتا تھا اور یوں معلومات اکٹھی کرتا چلا گیا اور سوچتا رہا. اس طرح آخر کار اس نے ایک ایسا مذہب نکالا جو یہودیت اور عیسائیت کی برائیوں سے پاک تھا. اگر عیسائیت اور یہودیت کے تعصبات نے اسے روکا نہ ہوتا تو وہ پوری دنیا میں پھیل جاتا. غالباً اسی شخص نے دماغ کا سب سے زیادہ استعمال کیا. یہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس وحی کو تو نہیں مانتے، لیکن اس قسم کی پھر کیا سرائیاں کرتے ہیں. میں نے جب یہ سنا تو مجھے سخت حیرت ہوئی کہ اتنا کچھ مان کر بھی نہ ماننا، یہ نظر بندی نہیں تو اور کیا ہے، یہ نامرادی نہیں تو اور کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عام شخص اٹھ کر دو الہامی ادیان کی خامیوں سے پاک ایک نیا دین ایجاد کرے اور صرف لوگوں کافلوں کی باتیں سن کے. سوچو نا ذرا، اسسمنٹ دیکھیں آپ، کیا صرف کافلوں کی باتیں سن کے ایک نیا دین ایجاد کیا جا سکتا؟ نیور. اور کیا اتنے سو سالوں میں کوئی ایک بھی اور ایسا پیدا ہوا؟ نہیں تو کیوں؟ مگر اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون. اس طرح انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے نا، کہ ہر چیز کی ایک ایسی انٹرپریٹیشن کر لیتا ہے جو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، صرف ظاہری مماثلت کی بنیاد پر. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ پر جو وحی آتی تھی، سونے کی حالت میں بھی آپ کا جو دل جاگتا تھا کہ آپ ہر وقت، یعنی آپ کا دل ایک رڈار کی طرح تھا نا، جو دن رات کام کر رہا ہے کہ جو میسیجز آئیں یا جو بھی ٹرانسمیشن آئے وہ اس کو کیا کرے، کیچ کر لیں، کسی وقت بھی مس نہ ہو. کچھ چیزیں آپ کو بیداری کی حالت میں دی گئی اور کچھ خواب کی حالت میں بھی. ایسا اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گردانیں آپ نے خواب میں بھی یاد کی ہوں گی یا کم از کم سنائی ہوں گی. بعض اوقات آپ اپنے بچوں کو سکول کی کوئی چیز دہراتے ہوئے سنتے ہیں جب وہ خواب میں بول رہے ہوتے ہیں، ہوتا نا؟ اور اچھا خاصے میننگ فل سینٹینس بول جاتے ہیں بعض اوقات. بعض اوقات رو رہے ہوتے ہیں, کمپلینٹ کر رہے ہوتے ہیں, کئی لوگ بہت بولتے ہیں خواب میں, کئی لوگ نہیں بولتے. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ خواب میں بھی انسان کا دماغ کام کرتا ہے, اور بعض لوگوں کا بہت پازیٹو طریقے سے کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جو مختلف سائنٹسٹ وغیرہ ہیں, ان کو بھی ایک خاص قسم کا الہام ہوتا ہے دنیاوی علوم کے لیے. جیسے نیوٹن کی مثال آپ سب کے سامنے, کہ سیب گرنے سے اس نے لا آف گریویٹی جو ہے وہ اس کو دریافت کیا. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک انسان کی کسی چیز میں بہت گہری انوالومنٹ ہو جاتی ہے نا, تو وہ چیز اس کو دن کے علاوہ رات خواب میں بھی نظر آتی. ہوتا نا ایسے, مثلا آپ کو کوئی امتحان ہے, ٹیسٹ ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ عموماً اصل ٹیسٹ آنے سے پہلے لوگ خواب میں ایک ٹیسٹ دے چکے ہوتے ہیں جو کر نہیں پاتے. جسم تو وہی ہے نا ہمارا, سوچ دماغ, ہمارے پریشانیاں. جب ہم سو بھی جاتے ہیں تو بعض وقت وہ حصہ کام کرتا رہتا ہے, اور انسان تو انسان کے کام کی رفتار بڑھ جاتی ہے اس کی سنجیدگی اور گہری انوالومنٹ کے ساتھ, کہ وہ چیز پھر شعور کے علاوہ لاشعور میں جب جاتی ہے تو خواب کی شکل میں بھی دماغ ورک کرتا رہتا ہے. لیکن عام انسانوں کے خوابوں کو بعض وقت وہ خود بھی انٹرپریٹ نہیں کر سکتے, کوئی اور بھی نہیں کر سکتا, اور وہ ویسٹ ہو جاتا ہے علم. لیکن یعنی ان کی زبان نہ سمجھنے کی بنا پر اس خواب کی, لیکن انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بیکار نہیں ہوتے, اور نہ ان کو شیطان خواب میں آ سکتا ہے, اور نہ ہی وہ لغو قسم کی باتیں, بلکہ ان کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں اور اس میں بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو یہ قصہ کچھ اسی نوعیت کا ہے. فرشتوں نے کہا, آپ کی مثال کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس آدمی کی سی ہے جس نے ایک گھر تعمیر کیا, کھانا پکایا, اور پھر لوگوں کو بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا. گھر بنایا, کھانا بنایا, لوگوں کو بلایا. اکثر ایسا ہوتا ہے نا, جب نیا گھر بنتا ہے تو آپ اپنے رشتے داروں دوستوں کو بلاتے ہیں. جس نے بلانے والے کی بات مان لی, انویٹیشن ایکسپٹ کر لیا, وہ گھر میں داخل ہوا اور اس نے کھانا کھا لیا. جس نے بلانے والے کی بات نہ مانی, وہ گھر میں داخل ہوا نہ کھانا کھایا. یعنی گھر میں داخل بھی نہیں ہوا اور اس نے کھانا بھی نہیں کھایا. پھر کچھ فرشتوں نے کہا, اس مثال کی وضاحت کرو. یہ ان کا سوال کس لیے تھا؟ تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے, تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں. بعض فرشتوں نے پھر یہ بات دہرائی, یعنی وضاحت کرنے کی بجائے کیا کیا, ایز اٹ از ریپیٹ کر دیا, کیونکہ ریپیٹیشن سے کیا ہوتا ہے, انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے انسان کی. کہ آپ تو سو رہے ہیں, لیکن دوسروں نے جواب دیا کہ آنکھ سو رہی ہے, دل جاگ رہا ہے. چنانچہ فرشتوں نے مثال کی وضاحت یوں کی کہ گھر سے مراد جنت ہے جسے اللہ نے تعمیر کیا, لوگوں کو بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, پس جس نے آپ کی بات مان لی اس نے گویا اللہ کی بات مانی, اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کیا اس نے گویا اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. فرق کرنے والے سے مراد کیا ہے؟ ان کو الگ الگ کرنے والے ہیں, ماننے والے ایک طرف اور نہ ماننے والے ایک طرف. ان لوگوں کے ایمان کا معیار کیا ہے؟ کہ وہ آپ کی بات کتنی مانتے. اس لیے کہ اگر پیغمبر کی بات نہ مانی جائے تو دین مکمل نہیں ہوتا. اچھا, اس کی ایک اور دلیل ہے جو بالکل کتاب کے شروع میں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل. یہ جو ما ہے, ما انزل الیک, یہ کیا ہے دراصل؟ جو کچھ بھی آپ کی طرف اتارا گیا, یعنی قرآن کی شکل میں یا اس کے علاوہ. ورنہ تو یہ کہا جا سکتا تھا نا, یقیمون الصلاۃ ویؤمنون بالقرآن یا یؤمنون بالکتاب. نہیں, یہ نہیں کہا گیا. ما انزل الیک، جو بھی آپ کی طرف اتارا گیا. تو یہ قرآن کس کی ہدایت کا سبب ہے؟ پھر متقین کی. کون ہوتے ہیں وہ؟ جو نمبر ایک غیب کو مانے، نمبر دو نماز قائم کرے، نمبر تین رزق خرچ کرے، اور نمبر چار جو کچھ بھی آپ کی طرف آیا ہے اس کو مان جائیں، اور پچھلے انبیاء کی کتابوں کو بھی مانیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ. تو ہدایت پر ہونے کا معیار کیا ہے؟ وہ سب کچھ مانا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، قرآن کی شکل میں یا اس کے علاوہ. الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. عن المقدام ابن معدی کرب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یشک رجل شبعان على عريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. حدیث پیچھے گزر چکی ہے، رواہ ابو داود. ان حضرت مقدام بن مادی کرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو، قرآن ہی کی طرح ایک اور چیز مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. خبردار، ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا، لوگوں تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے، اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے. حالانکہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. سنو، گھریلو گدھا بھی تمہارے لیے حلال نہیں، حالانکہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں. نہ ہی درندے جن کی کچھلیاں. یہ جو ود ان بریکٹس ہیں نا، یہ کتاب والے نے خود ایڈ کیا، اس لیے آپ کے نوٹس میں رہے. اسی لیے میں بعض اوقات اس بات کو چھوڑ دیتی ہوں یا ٹون بدل کے کہتی ہوں تاکہ حدیث میں مکس نہ ہو، کیونکہ یہ وضاحتی نوٹس ہیں. نہ ہی درندے جن کی کچھلیاں ہوتی ہیں. کچھلیاں کیا کہتے ہیں؟ نوک والے دانت. ایک ہوتے ہیں نا فلیٹ دانت ہوتے ہیں آگے سے، اور ایک نوک والے دانت کو کچلی بولتے ہیں. کہ جس جانور کے نوکیلے دانت ہو، یعنی شکار پھاڑ کھانے والا، وہ حلال نہیں. نہ ہی کسی ذمی کی گری پڑی چیز کسی کے لیے حلال ہے. ہاں البتہ اگر اس کے مالک کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر جائز ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. شریعت میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کے احکامات ایک ہی درجہ رکھتے ہیں. عن ابی ہریرہ وزید بن خالد الجہنی انہما قالا ان رجلا من الاعراب اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انشدک اللہ إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال غدا عليها فاعترفت فامر بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجمت متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میرا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کیجیے. مقدمے کا دوسرا فریق زیادہ سمجھدار تھا، اس نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ فرمائیے، لیکن مجھے بات کرنے کی اجازت دیجیے. آپ نے فرمایا، اچھا بات کرو. اس نے عرض کیا، میرا بیٹا اس شخص کے گھر نوکر تھا، اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا. لوگوں نے مجھ سے کہا، تیرے بیٹے کے لیے رجم کی سزا ہے. میں نے اس کے بدلے 100 بکریاں صدقہ کی اور 1 لونڈی ادا کی. پھر میں نے علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا، تیرے بیٹے کے لیے 100 کوڑوں کی سزا اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، اور فریق ثانی کی بیوی کے لیے سنگساری کی سزا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا. اور فریق اول کو حکم دیا کہ اپنی بکریاں اور لونڈی واپس لے لو، تمہارے بیٹے کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال تک جلاوطنی کی سزا ہے. جلاوطنی جی، ایگزائل. پھر ایک صحابی حضرت انیس کو حکم دیا کہ تم کل اس عورت سے جا کر پوچھو، اگر وہ زنا کا اقرار کرے تو اسے سنسار کر دو. حضرت انیس اگلے روز گئے، عورت نے اقرار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ سنسار کر دی گئی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ شادی شدہ زانی کی سزا سنسار کرنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو تھا اس کے مطابق عمل ہوا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اسلامی قانون میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایسا ہی ہے جیسے قرآن کا حکم ہو. گمراہی سے بچنے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی پیروی کا حکم ہے. جو عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. دینی مسائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بذریعہ وہی رہنمائی کی جاتی جس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرح ہی واجب ہے. چند مثالیں، یعنی جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا اور اس کا حکم قرآن میں نہیں لکھا ہوتا تھا تو آپ کیسے فیصلہ فرماتے؟ وحی کے مطابق. اور بسا اوقات جب وحی نہیں آتی تھی آپ خود سے فیصلہ فرما دیتے، تو وحی کے آنے پر اگر اس کی اصلاح ہوتی تو آپ اپنے فیصلے کو بھی بدل دیتے تھے. اس کی ایک مثال آپ کو میں نے قرآن پاک کی تفسیر میں دی تھی، اور وہ کیا کہ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئیں، اور وہ کیا تھی کہ میرے شوہر نے مجھ کو مارا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. وحی الٰہی میں، قرآن میں اس کا کوئی حکم نہیں تھا. آپ نے انصاف کے تقاضے کے تحت کیا حکم دیا کہ جاؤ اور تم بھی بدلہ لے لو، تم بھی مار سکتی ہو. لیکن ابھی وہ عورت جا نہ پائی تھی کہ وحی الٰہی سے اس کی تردید آ گئی اور اس کو روک دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اردنا شیئن و اراد اللہ شیئن آخر، ہم نے ایک چیز چاہی اور ایک چیز اللہ تعالی نے چاہی، اور جو اللہ نے چاہا وہی اصل حکم ہے، تم اپنے شوہر کو مارو گی نہیں، مارنے سے روک دیا. ایسی کئی اور مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو ایک کام کا حکم دیا تو وحی الٰہی سے اس کی تردید آ گئی اور آپ نے اس کو روک دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ تعالی کی نگرانی میں کام کر رہے تھے، جو کچھ بھی لوگوں کو سکھا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سکھا رہے تھے۔ اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، کہ آپ اپنی خواہشات کی باتیں نہیں کرتے، اپنی مرضی کے فیصلے نہیں سناتے رہتے، آپ جو بتاتے ہیں وہ دراصل وحی الہی پر مبنی ہوتا ہے، اور جہاں کہیں کوئی کمی بیشی ہوئی وہاں فوراً اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی۔ مثلا ایک اور واقعہ، جنگ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ کا دانت شہید ہوا اور آپ کے چہرے سے خون بہ رہا تھا، تو آپ نے اس وقت ایک بات فرمائی تھی، یاد ہے آپ کو، کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے۔ سورۃ آل عمران 128، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، یعنی فیصلہ آپ نہیں کریں گے، وہ تو اللہ کرے گا، چاہے ان کو معاف کر دے یا ان کو عذاب دے۔ اور ایسا ہوا کہ ان میں سے بعض لوگ مسلمان ہو گئے بعد میں، اور اس کی ایک بڑی مثال آپ کو یاد ہوگی، خالد بن ولید، اور ان کے علاوہ اور لوگ بھی، ابو سفیان خود۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ ایسے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے اور کفر کی حالت میں ہی فوت ہو گئے، اب اللہ کا فیصلہ ہے جو چاہے ان کے ساتھ معاملہ کرے، ہمیں تو ویسے بھی حق نہیں کہ کسی کے بارے میں جنتی یا جہنمی ہونے کا دنیا میں ہم فیصلہ کریں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ یاد ہوگا قرآن پاک میں ایک آیت ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وصنع الفلک بعیوننا ووحینا، کشتی بناؤ کس طرح؟ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اذهبا الى فرعون انه طغى، اور وہ ساری بات، اور پھر فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع وارى، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، میری تائید تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر براہ راست اللہ تعالی کی نگرانی میں ہوتے ہیں، جیسے ایک سورت کے آخر میں، سورت الحجر کے شاید آخر میں آتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہر انسان اللہ کی نگاہ میں ہے، لیکن پیغمبروں کا عمل خاص طور پر اللہ کی نگاہ میں کس طرح ہے کہ اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے تو ساتھ ہی اصلاح ہو جاتی ہے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے اگر ہم کوئی غلطی کرتے بھی ہیں تو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہم نے کہاں غلطی کی اور کہاں نہیں کی، ہمارا معاملہ آخرت تک مخفی ہے، لیکن پیغمبر چونکہ سب لوگوں کے لیے رہنما ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لہذا اگر کہیں ان سے کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کی فوراً اصلاح کر دی جاتی۔ سورۃ التحریم میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا، کسی وجہ سے آپ نے اس کو اپنے لیے حرام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً مداخلت کی، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام نہیں قرار دیتے، وہ اگر قرآن کی آیت میں کوئی چیز حرام نہ بھی ہو اور حدیث میں وہ چیز حرام قرار دی جا رہی ہو تو وہ بھی نص شمار ہوگی اور حرمت کا سبب ہوگی۔ مثلا کچھلیوں والے جانور جو ہیں ان کا کھانا حرام ہے، کہاں آیا ہے؟ قرآن میں تو نہیں آیا، حدیث میں آیا۔ تو ایسی تمام چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی اور اس کی تردید میں کوئی آیت یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا تو اسلامی شریعت میں، اسلامی قانون میں اس کو بھی حرام مانا جائے گا، اور جس کو آپ نے حلال قرار دیا، خواہ قرآن میں اس کا ذکر نہ بھی ہو، اسے حلال قرار دیا جائے گا، اور ہمیں اس کے مطابق حلال اور حرام کو قبول کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن پاک ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس بتایا گیا، الاراف 157 میں آتا ہے، یأمرہم بالمعروف، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، آپ نے یہ کیا تھا نا کہ نہیں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے یہ تھا نا، کیا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزیں ان کے لیے حرام کرتے ہیں، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِثْرَهُمْ، اور ان سے ان کے بوجھ ہٹاتے ہیں جو پابندیاں خود سے لوگوں نے لگا رکھی تھی، والاغلال، اور طوق، التی کانت علیہم، وہ جو ان کے اوپر جکڑے ہوئے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کے منصب میں ہے یہ بات، اور اس کو حق دیا گیا ہے کچھ چیزوں کو حلال کرنے کا اور کچھ کو حرام کرنے کا، اور یہ صرف قرآن میں نہیں، قرآن کے علاوہ بھی ہے، بسا اوقات وہ قرآن کی مزید تفصیل ہے، اس کی تحدید ہے۔ تحدید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو اسپیسیفک طریقے سے بتانا۔ تو دین مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک اس معاملے میں اللہ کی کتاب کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے نہ رکھا جائے اور قبول نہ کیا جائے۔ بہرحال یہاں جو انہوں نے مثالیں دی ہیں ان کو دیکھتے ہم۔ ان جابر ابن عبداللہ یقول مرضت فجاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وابو بکر وہما ماشیان فاتانی وقد اغمی علی فتودأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صب وضوءه علی فأفقت فقلت يا رسول الله وربما قال سفيان فقلت أي رسول الله كيف أقضي في مالي كيف أصنع في مالي قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث رواه البخاري۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے، میں بے ہوش تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پہ ڈالا جس سے میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار حضرت سفیان نے آپ سے پوچھا تھا کہ میں اپنے مال کا کیا فیصلہ کروں، پھر حضرت سفیان نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کوئی جواب نہ دیا جب تک کہ میراث کی آیت نہ اتری۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ یعنی بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ جب کسی خاص چیز کے بارے میں آپ کوئی حکم نہیں جانتے ہوتے تھے، جو خاص قانونی قسم کا حکم ہوتا تھا، تو اپنے رائے سے یا اپنی مرضی سے لوگوں کو کچھ نہیں بتاتے تھے، آپ جو کچھ بتاتے اپنے خاص علم کی بنا پر بتاتے، اور جس بارے میں کوئی خاص علم نہیں ہوتا تھا اس میں خاموشی اختیار کرتے۔ اس کی ایک تو مثال یہی ہے، ایک اور مثال بھی ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، آپ کو یاد نہیں ہوگا 28 پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اپنے شوہر کی شکایت اللہ سے کر رہی تھی۔ یہ حضرت خولہ کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں نا، جن کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ ٹھیک، اس سے پہلے اسلام میں زہار کے بارے میں کوئی حکم موجود نہیں تھا، وہ عورت آپ کے پاس آتی ہے اور جھگڑتی ہے اور روتی ہے اور شکایت کرتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے کہ اس عمر میں میرے شوہر نے مجھے اس طریقے سے طلاق دے دی ہے. یہ طلاق کا ایک طریقہ ہے جس میں صریحاً الفاظ استعمال نہیں ہوتے طلاق کے, لیکن کنایتاً ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پاتے کہ میں تیرے بارے کیا فرماتے کہ میں تیرے بارے میں تمہارے اس مسئلے کے بارے میں کوئی حکم کتاب اللہ میں نہیں پاتا, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. کہ اتنے میں پھر وہی نازل ہو گئی, اللہ نے سن لی اس عورت کی بات اور پھر وہ قانون دے دیا گیا جس کی مزید جو اپلیکیشن جس طریقے سے ہوئی وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اللہ تعالیٰ نے زہار کا قانون اتارا, فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم, وہ مرد جو اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں, ثم یعودون, پھر لوٹ آتے ہیں, یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور رجوع چاہتے ہیں, لما قالو, جو انہوں نے کہا اس کو واپس لینا چاہتے ہیں, ہے ایک بات ہی جو منہ سے نکلی ہے اب اس بات کو پلٹانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے جرمانہ دینا پڑے گا. کیا؟ فتحریر رقبتن, ایک گردن آزاد کرنا, ایک غلام آزاد کرنا, من قبل ان یتماسا, اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں, کیونکہ عورت حرام ہو چکی. ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر, فمن لم یجد, جس کو گردن نہ ملے, فصیام الشہرین متتابعین, دو مہینے لگاتار روزے رکھے. مذاق ہے؟ اور یہ کنایتن عورت کو اپنے سے الگ کرنے کا انداز ہے. پھر فرمایا فمن لم یستطع, جو روزے نہ رکھ سکے, فاطعام الستین مسکینا, 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ذالک, یہ کیوں اتنی سخت سزا؟ ہاں, لتؤمنوا باللہ ورسولی, تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر, یعنی ایمان کا تقاضا ہے. کچھ منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ دنیا میں ان کی تلافی کی, ان کی تلافی کا جرمانہ اتنا بڑا ہے, تو آخرت میں کیا ہوگا؟ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, لیکن جب ہم منہ سے بولتے ہیں نا کچھ, تو ہم نے کبھی نہیں سوچا ہم کیا بول رہے ہیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ, تو یہاں کافر سے مراد کون ہے پھر, جو اس قانون کو توڑے نہ مانے؟ اور پھر ساتھ ہی فرمائے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, صرف اللہ کی نہیں رسول کی بھی ساتھ کہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس قانون کا نفاذ تو آپ نے کیا نا. تو بہرحال یہاں پر بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض چیزوں کا جواب آپ خود نہیں دیتے تھے, کیا ہوتا تھا, انتظار کرتے تھے وہی کا. دوسری مثال, عن سہل بن سعد ان رجلا اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ ارأیت رجلا رأى مع امرأته رجلا ایقتله فتقتلونه ام کیف یفعل, فانزل اللہ فیہما ما ذکر فی القرآن من التلاعن, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضي فيك وفي امرأتك, قال فتلعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, ففارقها, فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين, رواه البخاري. حضرت سهل بن سعد سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھے تو کیا کرے؟ یعنی صرف دیکھے سے مراد یہ نہیں, مراد یہاں زنا ہے. اگر قتل کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قصاص میں قتل کروا دیں گے, کیونکہ جب تک چار گواہ نہ لائے جائیں کوئی شخص سزا دلوا نہیں سکتا اور قانون کو اپنے ہاتھ میں بھی نہیں لے سکتا. اور دوسروں کے معاملے میں تو انسان خاموش ہو سکتا ہے اگر وہ قانون کا تقاضا نہیں پورا کرتا, مگر اپنی بیوی کے معاملے میں کون صبر کر سکتا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ قتل کر دے گا تو آپ اس کو قتل کر دیں گے, پھر آخر کیا کریں؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں قرآن مجید میں لعان کا حکم نازل فرمایا. لعان لعنت سے ہے, یعنی ایک دوسرے پہ لعنت کرنا. یہ سورت نور میں تفصیل آئے گی. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا, تیرا اور تیری بیوی کا فیصلہ ہو گیا. چنانچہ دونوں نے لعان کیا. راوی کہتے ہیں, میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا, تب سے یہ سنت جاری ہوئی کہ لعان کرنے والے میاں بیوی میں جدائی کرا دی جائے. اب قرآن پاک میں جو لعان کا قانون ہے اس کو دیکھتے ہیں. سورۃ النور نکالی 18ویں پارے میں آیت نمبر 6, والذین یرمون ازواجہم, وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام دھرتے ہیں, ولم یکن لہم شہداء, اور ان کے لیے گواہ نہیں ہوتے, الا انفسہم مگر خود ہی, فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ, تو ان میں سے ایک کی گواہی چار گواہیوں کی طرح ہوگی اللہ کے نام کے ساتھ, یعنی چار دفعہ قسم کھائیں, انہ لمن الصادقین, کہ وہ سچے ہیں, والخامسۃ, اور پانچویں دفعہ, ان لعنت اللہ علیہ, کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر یعنی مرد پر, ان کان من الکاذبین, اگر وہ جھوٹوں میں سے, ویدرع عنہ العذاب, اور ہٹا لے گی اپنے سے سزا کو, ان تشہد اربع شہادات باللہ, اگر وہ چار دفعہ اللہ کے نام کی قسم کھا لے گی کہ میں نے گناہ نہیں کیا, انہ لمن الکاذبین, کہ وہ جھوٹوں میں سے ہے, مرد نے جھوٹی بات کہی ہے. والخامسہ, اور پانچویں دفعہ کیا کہے گی, ان غضب اللہ علیہا, کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت پر, ان کان من الصادقین, اگر مرد سچوں میں سے. بس قرآن نے صرف اتنی بات کی, اس سے آگے یہ نہیں بتایا کہ اس کے بعد وہ شوہر اور بیوی بعد میں اکٹھے بھی رہیں گے کہ نہیں. وہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ دونوں کے درمیان تفریق کرا دی. یہی اس حدیث کے آخر میں آ رہا ہے کہ تب سے یہ سنت جاری ہوئی کہ لعان کرنے والے میاں بیوی میں جدائی کرائی جائے. اب اگر آپ سنت کو ہٹا دیں اور نہ مانیں تو صرف قرآن سے کیسے فیصلہ کریں گے آپ؟ قرآن خالی کیسے کافی ہو جائے گا؟ قرآن میں تو صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ ایک دوسرے یعنی چار قسمیں کھا کے اور پانچویں دفعہ لعنت کی قسم کھائیں گے, یعنی لعنت کی بات کریں گے اور بس ختم. لیکن اس کے بعد کیا وہ اکٹھے بھی رہیں گے کہ نہیں, یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ نہیں. عن عبد الله رضي الله عنه قال بينا انا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرس وهو متكئ على عصيب اذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال ما رايكم اليه وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه فقالوا سلوه فسالوه عن الروح فامسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت انه يوحى اليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا رواه البخاري. پڑھ چکے نا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چھڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے, یعنی ایک سٹک پکڑے ہوئے تھے. یہودی گزرے, وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے, ان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کروں. ان میں سے ایک نے کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہیں کس چیز نے شک میں ڈال دیا ہے کہ وہ پیغمبر ہی نہ ہو؟ کچھ یہودیوں نے کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو تمہیں ناگوار گزرے. پھر انہوں نے فیصلہ کر کے کہا, اچھا چلو سوال کرو. چنانچہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, روح کیا چیز ہے؟ آپ خاموش رہے, کوئی جواب نہ دیا. میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے, چنانچہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا. جب وحی نازل ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی, یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، ترجمہ، اے محمد لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے اور تم کو اس کے بارے میں کم ہی علم دیا گیا ہے. بنی اسرائیل 85. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جس بات کے بارے میں، اب دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، ایک کیا کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہوتا تھا آپ خاموشی اختیار کرتے اور وحی کے ذریعے جواب آتا، دوسرا یہ کہ اگر آپ اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کر دیتے تو بسا اوقات اس کو وحی الہی سے تائید ہو جاتی اور بسا اوقات اس کی تردید ہو جاتی، اگر تردید ہو جاتی تو آپ اپنی رائے کو بدل لیتے تھے. قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے احکامات سکھاتے تھے جن پر ایمان لانا اور عمل کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح قرآن مجید کے احکامات پر ایمان لانا اور عمل کرنا واجب ہے. چند مثالیں درج ذیل ہیں. عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ ودع عن المسافرین